السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين امين يا رب العالمين سورہ مومنون کی کچھ آیات آپ کے سامنے میں نے تین عدد آیات یہ تلاوت کی سعادت ابھی حاصل کی ہے ایک بہت ہی اہم فارمولا ایک بہت بڑی حقیقت اور ایک راز انکشاف جس کا ہوا ہے اس ایک آیت میں قد افلح المؤمنون فلاح پا گئے ایمان والے فلاح پا گئے سادہ ترجمہ ہم کرتے ہیں کامیاب ہو گئے پھر اس کے بعد آگے کی جو آیات ہیں اس پورے رکوع میں اس میں ان ایمان والوں کی مختلف خصوصیات ان کے خواص ان کی پراپرٹیز ان کی کریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں البتہ یہ جو ذہن میں بات آئی تھی پچھلی دفعہ بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ خاص سناریو میں اس وقت ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں بالعموم ان کو ذرا قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا قصور بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ ساری منفی باتیں کرتے ہیں صرف یہی بتاتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم اتنے برے ہیں ہم اتنے یقیناً یہ بھی ایک اپروچ اپنی جگہ ڈیبیٹیبل ہے کہ اپنے آپ کو برا کہتے رہنا اچھی بات نہیں ہے بلکہ اس سے اچھا ہونے کی جو طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے بے شک تو کوشش یہ ہو کہ توازن کے ساتھ بات رہے البتہ اس میں ایک بات دوسری شدت یہ ہے کہ دوسروں کو ہم برا کہتے رہیں اور دوسروں کو ہم ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہراتے رہیں اور اپنے آپ کو مبرہ سمجھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ جی ہم تو بس ٹھیک ہے ہم تو بیچارے مظلوم ہیں جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم تو دودھ کے دھلے ہیں یہ بھی ایک بڑی خطرناک سوچ ہے جب تک میں اپنے قصور کو آئیڈینٹیفائی نہیں کروں گا اپنا قصور اپنی غلطی اپنی کوتاہی سامنے نہیں رکھوں گا کیسے اس کی اصلاح ہوگی تو لہٰذا اپنی کوتاہی اپنی غلطی اپنی جو بھی گڑبڑ ہم کر رہے ہیں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے بہرحال وہ تو ایک خاص سناریو میں بات تھی تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے حالات جو کچھ بھی ہیں ان حالات سے کیسے لڑنا ہے اور اس میں ہم کیا غلطی کر رہے ہیں ہم اس میں کیوں اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پا رہے ان تمام حالات میں یہ کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور شاید لگ یہ رہا ہے کہ آج تو بات مکمل نہیں ہو پائے گی اگلے دو تین جمعوں تک یا جو بھی اللہ کی طرف سے توفیق رہے گی انشاءاللہ یہ ترتیب میں وہ جاری رہے گا یہ موضوع ہمارا سب سے پہلی بنیادی بات کو اس آیت میں سمجھ لیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے فلاح پا گئے فلاح یہ فلاح کیا چیز ہے جس کا سادہ ترجمہ ہم کامیابی کرتے ہیں اپنی منزل پہ پہنچ جانا اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لینا اپنے مقصد کو پا لینا اس کا ایک بڑا خوبصورت مفہوم ہے جو کہ اس کی جو معنوی اور لفظی جو ترتیب ہے اس کو آپس میں جوڑتے ہوئے محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحیم اللہ نے وہ اپنی جو ان کی اس سورہ مبارکہ کی جو ایک خاص ان کی اس قرآن مجید کے کچھ مقامات کے ساتھ ان کا ایک بڑا خاص شغف ہے اور ان مقامات کو انہوں نے علیحدہ کر کے باقاعدہ بڑے زبردست انداز میں عوام الناس کی سطح پر اس کی وضاحت فرمائی تو اس میں سے ایک مقام ہے یہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات تو وہ جو فلاح کے لفظ کا بڑا خوبصورت وہ جو وہاں وضاحت فرماتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی پھاڑنا نکالنا اور اسی حوالے سے کسان کو فلاحن یعنی وہ پھاڑ نکالنے والا زمین کا جب وہ بیج بوتا ہے اور بیج جو ہے اس میں سے پودا نکلتا ہے, زمین کا سینہ چیر کر باہر آتا ہے نکل کے. فلاح دو زاویوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے اصل فلاح, اصل کامیابی, جو کہ سب سے اہم ہے, اور اصل کیونکہ کہہ دیا تو اصل تو وہی ہے پھر, وہ ہے جناب علی اس ابدی زندگی کی کامیابی, وہ زندگی جو بہت جلد میری اور آپ کی شروع ہونے والی ہے, بہت جلد. ایک ٹرانزینٹ فیز, ایک درمیانہ حصہ برزخ کا, وہ بس بالکل سر پہ کھڑا ہے, ہم میں سے کسی کو کسی بھی وقت اس کی کال آ جائے گی, اور اس کے بعد وہ جب ختم ہوگا اور قیامت کا منظر, اور اس کے بعد کی جو اصل زندگی ہے, اس زندگی کا اگر مقصد یعنی کامیابی کو اگر ذہن میں رکھ لیں اور وہ مل جائے تو یہ تو ہے اصل فلاح. فوز, فلاح, یہ سارے الفاظ ہیں جو قرآن استعمال کرتا ہے, اصل تو وہی ہے. زندگی کی ساری کامیابیاں جو یہ زندگی ہے ہماری اس وقت دنیا کی, اس ساری کامیابیوں کو, اچیومنٹس کو, ہر چیز کو جو کچھ بھی ہم حاصل کر لیں یا کرنا چاہتے ہیں سب کچھ مل جائے ہمیں. یعنی ایک شخص جو ہے اس سے کہا جائے کہ تو اپنی ساری خواہشات لکھ ڈال, ساری, وہ لسٹ بنائے پوری, وہ شروع کرے اپنے آپ سے, پھر اپنے گھر, اپنے بچے, اپنی کاروبار, اپنی جو بھی اس کو مسائل ہیں, جو بھی اس کی خواہشات ہیں, ساری لکھ ڈالے, میں چاہتا ہوں یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, ایسے ہو جائے, ویسے ہو جائے, یہ مل جائے, وہ ہو, جو کچھ بھی اس کے دماغ میں سب لکھ ڈالے. اور جناب علی اس کو یہ آفر آئے, مطلب یہ کہ اس کو یہ کہا جائے کہ لے بھائی تیری یہ ساری خواہشات پوری ہو گئی, جا, سب مل گیا, جو کچھ وہ چاہتا تھا سب مل گیا اس کو, ایسے ہی ہو گیا جیسے اس نے چاہا, ہر چیز ویسے ہو گئی, اور اگلے ہی لمحے موت کا فرشتہ آ کر بولے کہ چل بھائی تیرا وقت بھی پورا ہو گیا, تیرا وقت بھی پورا ہو گیا. کئی مثالیں ہیں, کئی مثالیں. میرے اپنے بڑے قریبی عزیز کا یہ معاملہ ہوا, بڑے شوق سے گھر بنوایا انہوں نے اور بڑی محنت کرتے رہے, ہم نے دیکھا ان کو اپنے لڑکپن میں کہ وہ گھر کے معاملے میں بڑے کانشیس تھے, پھر انہوں نے ایک سوسائٹی میں خریدا, پھر اس کو بڑی محنت سے, بڑے ظاہر ایک لوور مڈل کلاس کے کوئی صاحب کو آپ تصور کریں کہ جو اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے گھر بنانے کے لیے محنت کر رہا ہو, اپنی خواہشات کو مار کے, اپنی تفریحات ختم کر کے, نہیں بڑی ایک, بہرحال یہ کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ, بڑی توجہ کے, اور بڑی یعنی دل لگا کر گھر بنایا کہ ایسا پلستر ہونا چاہیے, اس دیوار پہ یہ رنگ ہونا چاہیے, یہاں پر یہ ٹائی, بڑی ایک آٹھ ڈیڑھ سال میں انہوں نے وہ, بہرحال اب یقین کریں ممبر پر بیٹھا ہوں میں, وہ گھر مکمل ہوا اور اب شفٹنگ کی پلاننگ چل رہی ہے اور ان کا انتقال ہو گیا بیٹھے بیٹھے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقاصد کو, جس کے لیے وہ اندر ہی اندر کھول رہا ہوتا ہے, سارا کا سارا پالے, سب کچھ لے لے اور موت کا وقت آ جائے, تو اب مجھے بتائیے یہ سب کچھ جو اس کو ملا وہ اس کے کس کام کا, یہ سارے مقاصد, یہ سارے آبجیکٹو جن کے لیے وہ جی رہا تھا, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ساری کامیابیاں جس کو وہ کامیابیاں کہہ رہا ہے, یہ ان کی حیثیت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے. اور ایسا شخص جو دنیا میں اپنی ساری خواہشات پوری کر لے اور خدا نہ خواستہ آخرت میں ناکام قرار پائے, آخرت میں اس کو فیل ڈکلیئر کر دیا جائے, تو اس کی وہ کامیابیاں وہ کس کام کی, کیا کرے گا وہ اس کا. تو اصل فلاح, اصل کامیابی وہ تو ہے آخرت کی کامیابی. البتہ اب ظاہر ہے میرا اس وقت جو میں اپنے موضوع پہ لانا چاہ رہا ہوں, یہ جو ہمارا دین ہے, دین فطرت, اللہ سبحانہ و تعالی نے جو تکمیل فرمائی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس دین کی جو شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے, اس کی تکمیلی شان یہ ہے کہ یہ دین انسان کی ساری دنیاوی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. یہ کہنا کہ دین پہ لگے ہوئے لوگوں کا تو بس اب ختم ہو گیا، دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا مطلب بھی تو ہم نے کچھ اور دیا نا، انشاءاللہ یہ بات چلے گی ابھی آگے، میں وضاحت اور بھی کرنے کی کوشش کروں گا. تو بھائی یہ دین اس بات کو گارنٹی کرتا ہے کہ دنیا کی بھی ساری اچھائی وہ ایک انسان کو ملے. قرآن نے جو اپنے، یعنی اللہ نے اپنے بندوں کی قرآن میں جو اوصاف مختلف جگہوں پر بتائے ہیں، وہیں پر جو ایک بڑی پیاری بات آئی ہے نا کہ یہ وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں اور کامیاب لوگ ہیں، دعا کیا کرتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. دنیا کی بھلائی، دنیا کی اچھائی بھی اور آخرت کی بھلائی اور آگ کے عذاب سے یا اللہ ہمیں بچا لے. تو وہاں یہ تو نہیں کہا کہ یا اللہ بس آخرت کی بھلائی دے دے، دنیا کی ایسا تو نہیں ہے. تو دنیا کی بھلائی کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دین اس کو کیسے گارنٹی کرتا ہے، دین کیسے اس کو ہمارے لیے آسان کرتا ہے، یعنی وہ جو فلاح ہے نا، فلاح، اس فلاح کا ایک اصل تصور میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آخرت میں اللہ کی رضا مل جائے، جس کی عملی صورت یہ ہوگی کہ جنت مل جائے گی انشاءاللہ، کیا ہی بات ہو گئی. لیکن اس فلاح کا کیا کوئی حصہ اس دنیاوی زندگی میں ہے؟ کیا اس کی ایگزیبیشن، اس کا اظہار کوئی یہاں اس دنیا میں؟ بالکل ہے، بالکل ہے. دنیا کی ہر شے جو انسان کو چاہیے وہ اس کے دین میں اللہ نے رکھی ہے. اس فلاح کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ ایمان والے جو فلاح پا گئے ہیں، ان کی دنیاوی زندگی کیسی ہوتی ہے، ان کو اس فلاح کا مزہ، اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ اس زندگی میں کیسے محسوس ہوتا ہے، یہ ہے سمجھنے کی بات. اب مثال کے طور پہ جیسے ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ اس بات کی وضاحت اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسانی وجود کو دو حصوں میں بنایا ہے، دو اجزاء ہیں ہمارے، انسان کی بات ہو رہی ہے، یہ جانوروں کے ساتھ نہیں ہے، دیگر مخلوقات کے ساتھ یہ نہیں ہے، ان کا نرا جسم ہے، جسم، ایک حیوان جو ہے نا اس کا ایک حیوانی وجود ہے، وہ جسم ہے اس کا، اس جسم میں آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، اس کی بھی زبان ہے، اس کا بھی دماغ ہے، دل ہے، اپنے حساب سے وہ اپنی بولی بولتا ہے، جو بھی اس کی دنیاوی ضروریات. یہی وجود، یہ حیوانی وجود انسان کے ساتھ بھی لگا ہوا، یہ پورا جسم اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے تھوڑی تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہی ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، زبان ہے، دماغ ہے، دل ہے، ٹانگیں ہیں، ہاتھ پیر، یہ سب کچھ، یہ حیوانی وجود. البتہ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض حیوانی وجود دے کر نہیں دنیا میں بھیجا جیسے باقی حیوانات کو بھیجا، بلکہ اس حیوانی وجود کے اندر کیا پھونکا ہے، اپنی روح پھونکی ہے، اپنی روح میں سے پھونکا ہے، یہ روحانی وجود. یہ جو روحانی وجود ہے یہ انسان کو ممتاز کرتا ہے، الگ کرتا ہے، اشرف بناتا ہے. یہ دو چیزیں انسان کے ساتھ ہیں، ایک اس کا روحانی وجود، ایک اس کا حیوانی وجود. دنیا کی فلاح کی وضاحت وہ جو اس لفظی اعتبار سے جو قرآن نے استعمال کیا نا، فلاح کا لفظ بلا وجہ نہیں کیا، وہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ چیر کر کسی اندر کی شے کا باہر نکلنا، وہ انسان جس کا وہ روحانی وجود جو اندر کہیں ہے اور وہ چیر کر اس جسمانی وجود کی زمین کو باہر آئے اور غالب آ جائے، نظر آ جائے، یعنی اس کا اظہار ہو جائے، یہ فلاح ہے. فلاح ایک انسان ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ ایک طرف ہے حیوانیت، ایک طرف ہے روحانیت، بیچ میں انسان ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ پورا کا پورا روحانیت کی طرف چلا جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے. پھر فرق کیا رہ گیا فرشتے میں اور انسان میں؟ فرشتے اور انسان کا فرق کیا ہے کہ اس کے ساتھ حیوانی وجود لگا ہے، فرشتے کے ساتھ نہیں ہے. اور حیوان اور انسان کا فرق کیا ہے کہ اس کے ساتھ روحانی وجود لگا ہے، حیوان کے ساتھ نہیں. انسان نہ حیوان ہے نہ فرشتہ ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ فلاں انسان فرشتہ ہے تو یہ کوئی اس کی کوئی تعریف نہیں ہے، کوئی توصیف نہیں ہے، فرشتے سے افضل ہے انسان. تو بات جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو توازن ہے جس میں روحانیت کا غلبہ ہو، البتہ غلبہ کس کا ہو؟ روحانیت کا. اس کی مثال ایسے سمجھایا کرتے کہ آپ کو پانی کے اوپر سفر کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ کشتی چاہیے. کشتی کے اوپر بیٹھ کر سفر کریں گے یا کشتی کے نیچے لٹک کر کیا کریں گے؟ کشتی کے اوپر بیٹھیں گے یا کشتی کو اپنے سر پر ویسے اٹھا لیں کیا کریں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کشتی، یہ حیوانی وجود ہے. میری اور آپ کی اس ذات کے لیے کشتی کی مثال اس حیوانی وجود کی ہے کہ جس کو تو ہمیں استعمال کرنا ہے اس سفر کو کرنے کے لیے، لیکن اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھنا ہے خود، اس کو اپنے سر پہ نہیں بٹھانا. یہ کشتی کی مثال تو انہوں نے دی، اس کو کسی بھی جگہ پہ ہم لے کر آ سکتے ہیں نا. اب آپ گھوڑے پر سواری کر رہے تو گھوڑے کے اوپر بیٹھنا ہے بھائی، اس کی لگامیں کس کے اپنے ہاتھ میں رکھنی، نہ تو اس کو اپنے سر پہ بٹھایا نہ اس کو بے مہار بے لگام چھوڑ دینے کا جہاں دل چاہے، نہ لگام اپنے پاس رکھنی ہے، اوپر چڑھ کر خود بیٹھنا ہے، اترنا بھی نہیں ہے اس سے کیونکہ سفر کرنا ہے. تو یہ حیوانی وجود بھی ہماری ذات کا اہم حصہ، اس کے بھی تقاضے، اس کا حق ہے کہ جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے. لیکن اگر یہ غالب آ جائے، اسی کے لیے انسان جینے لگے، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ لے، تو یہ ہے حیوانیت، یہ ہے انسانیت کی موت. اور چلتے پھرتے انسان جو ہیں وہ حیوان بنے ہوئے ہیں اپنی اپنی فطرت کے اعتبار سے. کوئی گھوڑا بنا ہوا ہے، کوئی گدھا بنا ہوا ہے، کوئی لومڑی بنا ہوا ہے، کوئی چوہا بنا ہوا ہے، کوئی سانپ بنا ہوا ہے، کوئی بچھو بنا ہوا ہے، کوئی گیدڑ بنا ہوا ہے، کوئی بھیڑیا بنا ہوا ہے. لیکن یہ سب انسان اپنے حیوانی وجود کے اپنے اوپر طاری کیے ہوئے ہیں. اور اس روحانیت کی موت ہے کہ جو پھر قرآن جس کو اس انداز میں ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان ہیں لیکن یہ سن نہیں سکتے، ان کے دماغ دل ہیں لیکن یہ سوچ نہیں سکتے، یہ نرے حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہیں. تو جان لیجئے کہ فلاح کا یہ حصہ جو ہم دنیا کی زندگی میں گزار رہے ہیں، اس کا شارٹ ورژن یہ ہے کہ ایک انسان انسان بن کے جیے، اس کی روحانیت اس پر غالب ہو، وہ معذرت کے ساتھ کتوں کی طرح گوشت کی ہڈی کے لیے بھموڑتا نہ پھر رہا ہو ایک دوسرے کو، وہ ایک بوٹی کے نوالے کے لیے جس طرح چیلیں آ کر ایک دوسرے پر جھپٹتی ہیں، کوے آ کر ایک دوسرے کو اٹا کر چھیننے، وہ یہ انسان نہیں کرے گا. وہ ایک بھیڑیے کی طرح اس کے منہ پہ خون لگا ہوا ہے اور وہ شکار کے لیے منہ لگاتا پھر رہا ہے ہر سوراخ کے اندر، یہ انسان اگر یہ کر رہا ہے تو پھر انسان کہاں رہا؟ انسان تو نہ رہا، جانور بن گیا. اس فلاح کا تصور دنیا کی زندگی کا یہ ہے کہ اس کی روح ایسے غالب آ جائے اس کے اوپر کہ وہ انسان والی زندگی جیے. اب آ جائیے جناب، یہ تو تمہید آ گئی، اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. آج اس وقت میں اور آپ جس کیفیت میں ہیں، بالعموم اور بلکہ میں بات کو تھوڑا سا ایک اور انداز میں رکھوں، ایک تھوڑے سالوں پہلے تک ہم یہ دیکھتے تھے اور ہم نے بڑا واضح مشاہدہ کیا تھا کہ وہ حضرات جو مسجد سے منسلک ہوتے ہیں، دینی مزاج رکھتے ہیں، ان میں کچھ بہتری ہوتی تھی، وہ مطمئن ہوتے تھے، ایک اطمینان کی کیفیات ان کے، ابھی بھی الحمدللہ اس سے تو بہتری ہوتی ہے، لیکن بہرحال حالات اتنے اچھے نہیں رہے. اب یہ جو فتنے ہیں، ان فتنوں نے دیندار لوگوں کے گھروں کا دروازہ بھی پار کر لیا. اب بالعموم آپ کہہ لیجئے کہ ایک عام آدمی جو ہے نا، وہ اطمینان والی زندگی نہیں جی رہا. جو لوگ بالکل دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، ان کی تو بات چھوڑ دیں آپ، ان کی بات اس لیے نہیں اس وقت کرنے کا فائدہ کہ اس کی مثال میں سادہ سی دیا کرتا ہوں کہ ایک نشہ کرنے والے شخص کو آپ دیکھیں جو کسی کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے، اور اس نے جو بھی نشے ہوتے ہیں، چرس اور ہیروئن یا جو بھی ہوتا ہے، اس کو وہ اس نے استعمال کیا ہوا ہے اور وہ وہاں پڑا ہوا ہے بے سود. آپ دیکھ کر اس کو گھن کھا رہے ہیں، یا اس کو دیکھ کر آپ کو ترس آ رہا ہے، یا آپ اس کو دیکھ کر افسوس کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا حال بیچارہ، دیکھو انسان ہے، یہ نشہ کر کے کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ہے. لیکن اگر آپ اس کو ہلا کر بولیں کہ بھائی یہ تو نے کیا حال بنایا ہے، کس تو نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، چل کھڑا ہو یہاں سے، تو وہ کیا بولے گا؟ وہ بولے گا او بھائی، او بے وقوف، تو بھی آ میرے ساتھ، تو بھی ایک سٹا مار اور دیکھ زندگی کے مزے. تو مجھ پر کیا ترس کھا رہا ہے؟ میں تجھ پر ترس کھا رہا ہوں. یعنی آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو تو وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں بالکل مگن ہو کر حیوان بن کر دنیا کو اپنا اڑونا بچھونا بنا کر وہ تو شیطان کے پجاری بن چکے, ان کی بات ہی نہیں ہو رہی. اللہ ان پر رحم فرمائے, ہدایت دے, زندگی کا مقصد ان کے سامنے رکھے. وہ اس نشے میں مگن ہے, وہ تو جب نشہ اترے گا تو پتا چلے گا یہ کیا ہوا, ابھی تو وہ مگن ہے, مست ہے, مزے میں ہے, تفریح میں. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ مہنگائی 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 کس کے لیے مہنگائی؟ جو حلال کھا رہا ہے اس کے لیے مہنگائی ہے, حرام کھانے والے کے لیے کون سی مہنگائی, کس چیز کی مہنگائی؟ مہنگائی کس چڑیا کا نام؟ جو حرام کھاتا ہے اس کو کیا پریشانی ہے؟ پریشانی اس کو ہے جو حلال کھاتا ہے. تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک بالکل ایک, اللہ ان کو ہدایت دے, ان کے لیے ہم دعائیں کریں گے, ان کو دعوت دیں گے, ان کو متوجہ کریں گے اپنی جگہ. ابھی جو موضوع میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اب یہ جو شعور کے ساتھ کوئی دین کو اہمیت دینے والے لوگ ہیں, کوئی بات کو سمجھنے والے لوگ ہیں, لیکن صورتحال یہ ہے کہ فتنوں کے اس دور نے ان کو بھی کیپچر کر لیا ہے, جکڑ لیا ہے. اطمینان نہیں ہے, سکون نہیں ہے. نماز پڑھتے ہوئے ہر پریشانی ہے جو دماغ میں آ رہی ہے, پانی کیسے آئے گا, گیس کیسے آئے گی, بجلی کیسے بل دوں گا, گھر کے وہ فلاں مسئلے کو کیسے حل کروں گا, بچوں کی فیس دینی ہے, فلاں سے جا کر ملنا ہے, فلاں کو جا کے منانا ہے, فلاں کو جا کر, ہر شے آ رہی ہے اس دماغ کے اندر. بندہ نماز میں نہیں آ رہی تو ایک بات نہیں آ رہی کہ میرا اللہ مجھ سے اس وقت راضی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, میری یہ نماز میرے اللہ کے سامنے کس کیفیت میں جا رہی ہے, قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, میں کہاں کھڑا ہوں, کس کے سامنے کھڑا ہوں, کیا بول رہا ہوں, قرآن پڑھتے میں دل نہیں لگ رہا, نیکی کرتے میں دل نہیں لگ رہا, ایک فارمیلٹی ہے چل رہی ہے. رہی صحیح کسر وہ بدعت نے آ کر جس طرح, کیونکہ یہ بدعت سے نفرت کی وجہ, لوگ کہتے ہیں جی بدعت کا نام آتے ہی آپ کی نہ زبان میں کڑواہٹ آ جائے, بھائی اس لیے کہ یہ وہ بم ہے, بم جس نے اس امت کو برباد کیا, تباہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے, اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا نا کہ جب بدعت آتی ہے تو سنت رخصت ہو جاتی, جب دین کے نئے نئے مطلب نکال لو گے, جب دین کی نئی نئی چیزیں نکال لو گے, نئے نئے کرنے کے لاجکس کنسپٹ لے آؤ گے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کرنے کے بعد مطمئن ہو کر سوچو گے جی میں نے تو اپنے حصے کا کام کر لیا, میں نے تو اپنا کام پورا کر لیا, بس اب میرے ذمہ کچھ. حالانکہ یہی تو گڑبڑ, بدعت یہی تو کرتی ہے جو انسان کو مطمئن کر کے کہ جی میں نے اپنے دین کا کوٹا پورا کر دیا ہے, مجھے اب کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے سب سے بدترین گناہ ہے یہ بدعت. بہرحال اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہم کچھ ریچولز کر کے, کچھ چیزیں کر کے, کچھ مخصوص دنوں میں, کچھ مخصوص اوقات میں, کچھ مخصوص گنتی پوری کر کے سمجھتے ہیں ہمارا مسلمان ہونے کا حق ادا ہو گیا, اس کو اب یہ ہو گیا جی پیکج, اس کو اٹھا کے یہاں رکھا آپ نے, اب آ جائیے جی اصل زندگی تو یہ ہے, کیا یہ کاروبار ہے, زندگی ہے, مسئلے ہیں, مسائل ہیں, معاش ہے, کھانا ہے, پینا ہے, سونا ہے, جگنا ہے, گھر بنانا ہے اور یہ کرنا, اب ان میں لگ جاؤ. یہ جو جملہ آتا ہے نا متوازن دین و دنیا, یہ غلط جملہ ہے, بات سمجھیے گا. توازن کس شے میں ہوتا ہے؟ جو آپس میں کمپیریبل ہوں, جن میں موازنہ ہو سکے. دو چیزیں برابر کی ایسے کھڑی ہوئی ہیں, ہم کہیں گے بھائی دونوں میں توازن ہونا چاہیے. او بھائی دین و دنیا میں توازن کیا شے ہوتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. یہ دنیا دین کے اندر ہے, دین دنیا کے اندر نہیں ہے. دنیا ہے دین میں. یہ تو ایسے نہیں ہے کہ ایک آدمی دین کے لحاظ سے بھی اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے اور دنیا کے لحاظ سے بھی پوری کر رہا ہے تو یہ توازن ہے. نہیں بھائی, جو دین کے تقاضے پورے کر رہا ہے وہی وہ شخص ہے جو دنیا کے سارے تقاضے اللہ کی مرضی سے پورے کر رہا ہے. ایک شخص کا اپنے اولاد کے لیے مال کمانے کے لیے نکلنا, معاش کے لیے بھاگ دوڑ کرنا, اگر وہ کر رہا ہے دین کے تقاضوں کے اعتبار سے تو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے نا, عبادت ہے نا. یہ تو یہ الگ سے کہاں ہوا؟ اللہ نے تو اپنا دوست قرار دیا ایک ایماندار تاجر مزدور محنت کرنے والا, اللہ کا محبوب ہے وہ. تو بہرحال اب یہ جو یہاں سے بحث کو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے, دنیا کی ہر چیز کمپیریٹیولی ہمارے پاس موجود ہے, بہت کچھ موجود ہے, لیکن جو شے نہیں ہے وہ اطمینان نہیں ہے. اطمینان آج کے موضوع کے اعتبار سے کہہ لیجئے جو آج جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، پھر آگے جیسے اللہ کی توفیق رہے گی باتیں رکھوں گا، اس ایک نقطے کا نام ہے ہماری امیدیں، ایکسپیکٹیشنز. وہ امیدیں جو ہم نے لگا لی ہیں اپنی اس زندگی سے، دنیا کی زندگی سے، وہ امیدیں جو غیر فطری ہیں، جو مصنوعی ہیں، جو ہمارے سامنے لا کر رکھی گئی ہیں، جس کو ہمارے سامنے اہمیت دینے کے لیے انویسٹ کیا ہے لوگوں نے کئی کئی کروڑ ارب ڈالرز. یہ پوری فلم انڈسٹری جو بنائی گئی ہے، یہ پوری شوبیز کی دنیا، یہ جو کچھ بھی ڈرامے، فلمیں، گانے، یہاں تک کہ اب جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں موبائل فون کی وجہ سے سوشل میڈیا اور اس پر چلنے والے اور آنے والے جو کچھ بھی کنٹینٹ ہے اس کے اندر، یہ کر کیا رہا ہے؟ ابھی وہ ساری بات کو ایک طرف کر دیں، وہ بے حیائی ہے، بےہودگی ہے، وہ جو کچھ بھی ہو سکے، ابھی ایک نقطے پر بات کر رہے ہیں ہم، ایک نقطے پر. یہ سب کچھ کر یہ رہا ہے کہ ہمیں ایک مصنوعی زندگی کے خواب دکھا رہا ہے، وہ زندگی جو پریکٹیکلی امپاسبل ہے، جس کی کوئی ورث، کوئی اہمیت، کوئی اس کی جگہ انسانی زندگی میں نہیں. ہم اپنی امیدوں کے مینار بناتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم جتنا بھی اوپر پہنچتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو ہم بالکل آغاز میں ہیں، اس سے اوپر کی دنیا اور ہے. یہاں اس وقت الحمدللہ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور بعد میں بھی یہ آڈیو سنیں گے بہت سے لوگ انشاءاللہ، میں سب سے سوال کرتا ہوں، خاص طور پر ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی معاشی زندگی کا سفر شروع کیا اور آغاز کیا چند سو روپے سے. یہاں اگر 40-45-50 سال کے سارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے شروع کی تھی اپنی، یہ پہلا قدم رکھا تھا، وہاں سے اشارہ آ رہا ہے جی 100 روپے یا اس سے بھی نیچے والے حضرات مل جائیں گے آپ کو، جن کی محنت مزدوری 10-20 روپے والے لیول پہ. اب وہ جب آگے بڑھا، وہ 100 سے 1000 ہوا، 1000 سے 1,00,000 ہوا، اور اس سے بھی آگے گیا. مجھے پورا اپنے ذہن میں لے آئیے اور مجھے بتائیے کون سے پوائنٹ پر آ کر لگا کہ بس اب کافی ہو گیا، اب مزید کی ضرورت نہیں ہے. جب تنخواہ مثال کے طور پہ 100 روپے 200 روپے 300 روپے تھی، تو بھی یہی مسائل تھے، پورا نہیں ہو رہا تھا. مہینے کے آخری 4-5 دن جیب خالی ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی کہ یار کیسے ہوگا. اس وقت ذہن میں جو بات، اب مثال 100 روپے کی تنخواہ ہے، تو جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے 150 روپے کا، حل نہیں ہو پا رہا. اب فرسٹریشن یہ ہو رہی ہے کہ یار اگر 150 ہوتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا. آج اگر تنخواہ 1,00,000 روپے ہے، تو اب جو مسئلہ ہے وہ 1,50,000 روپے کا ہے. کھڑے وہیں پر ہیں نا ہم، وہیں کے وہیں. ایک بڑی اچھی مثال ایک کتاب میں پڑھی، ایک ریاست کا بادشاہ جو ہے وہ بڑا پریشان رہتا تھا، بیمار رہتا تھا. تو اس نے اپنے محل میں کام کرنے والے ایک مالی کو دیکھا کہ وہ بڑا خوش ہے، اس کے چہرے پر ایک تازگی ہے، اطمینان ہے، مزے سے کام کرتا پھرتا ہے. اس نے ایک دفعہ اس کو بلا کے پوچھا بھی کہ بھائی تو بیمار کب ہوا تھا؟ اس نے کہا پتہ نہیں، میں تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا. بادشاہ کو بڑی پریشانی ہو گئی کہ یار یہ تو عجیب بات ہے، میں اس ریاست کا بادشاہ ہوں، میرے پاس امبار لگے ہیں جواہر اور زیورات اور خزانے کے، اختیارات میرے پاس اس پورے ریاست میں سب سے زیادہ، میں اکیلا بادشاہ ہوں بھائی. میرے ساتھ 10 بیماریاں لگی ہیں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، میں ٹینشن میں رہتا ہوں، جان کا خطرہ مجھے رہتا ہے. اور یہ آدمی جو مالی ہے، جو پودوں کو بس پانی دیتا ہے، اور یہ اتنا اطمینان اور اتنا صحت اس کے ساتھ. اس کو پریشانی ہو گئی، اس نے اپنے وزیر کو بلایا، وزیر کے سامنے مسئلہ رکھا اور کہا کہ بھائی مجھے یہ گتھی سلجھا کر دو، یہ کیا بات ہے، اس کو یہ اتنا میرے مقابلے میں یہ شخص اتنی مطمئن زندگی کیسے گزار رہا ہے؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے سوال کا جواب میں آپ کو دوں گا، مجھے آپ 99 سونے کی اشرفیاں دے دیجئے. بادشاہ نے کہا کیوں؟ کہا آپ کو میں بتاؤں گا کیوں. بادشاہ نے کہا یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ بادشاہ نے 99 اشرفیاں سونے کی اس کو حوالے کر دی. اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک مہینے کا ٹائم چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑے دنوں بعد بادشاہ نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ وہ جو مالی ہے، اس کے چہرے پر اس کو پریشانی کے، فکر کے، ٹینشن کے آثار نظر آئے. اس کی آنکھوں میں ہلکے پڑنے شروع ہو گئے، بیزار ہونے شروع ہو گیا، کاموں میں توجہ نہیں دے رہا، پودے مرجانے شروع ہو گئے، بیٹھا ہوا ہے اپنی سوچ میں, پریشان بیٹھا ہوا ہے, خیابوں میں گم ہے, آواز ہو تو چونکے کہتا ہے جی 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 کیا اس طرح کی کیفیت, وہ نہیں ایک پریشانی ٹینشن. اس سے ایک دفعہ پوچھا بھائی کل تم اتنے پریشان کہ جی کل پوری رات سو نہیں سکا میں. وہ مالی بتا رہا ہے بادشاہ میں کل پوری رات سو نہیں سکا جی. اب بادشاہ بھی حیران ہو گیا یار یہ کیا ہوا, یہ اس کے ساتھ ایک دم کیا پریشانی, ابھی تو بالکل ٹھیک تھا یہ. بہرحال اس نے مہینے بعد وزیر کو بلایا اور کہا بھائی یہ تو عجیب بات ہو گئی, یہ اس کی صحت بھی گر رہی ہے, بیمار بھی ہو گیا ہے, ٹینشن میں بھی ہے, پریشانی میں بھی ہے, یہ کیا ہوا ہے یہ؟ تو اس وزیر نے کہا بادشاہ سلامت یہ ایک اشرفی کا کمال ہے. بادشاہ نے کہا ایک اشرفی, میں نے تو تمہیں 99 اشرفیاں دی تھیں. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت میں نے وہ 99 اشرفیوں کی پوٹلی لے جا کر اس مالی کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ دی. تھوڑی دیر بعد جب یہ باہر نکلا اس نے دیکھا پوٹلی پڑی ہے, اٹھایا دیکھا کھولا خوشی سے اندر لے گیا. پھر اس نے نکالی جب باہر تو حیران پریشان بھائی 99 مطلب سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی پوٹلی اس کو نظر آئی, بڑا خوش ہوا, کہہ کے مارنے لگا خوشی سے. پھر اس کو خیال آیا دیکھوں تو صحیح کتنے ہیں, پھر اس نے گننا شروع کیا, جب گننا شروع کیا تو کتنی نکلی 99. اس کی ساری خوشی غارت ہو گئی کیونکہ یہ کتنی ہے, کتنی کم ہے اس میں. اب دیکھیے بات سمجھیے گا, یہ خوشی کہ مجھے سونے کی اشرفیاں ملی ہیں وہ تو رہ گئی پیچھے, یہ غم کے اس میں کمی ہے. کتنی کمی ہے؟ ایک کی. کیونکہ دماغ میں کیا آتا ہے اگر 100 ہوتی تو پورا ہو جاتا, 100 ہوتی تو پورا فگر تو 100 کا. یار یہ کیا بات ہے 99. کہتے بادشاہ سلامت ایک مہینے سے اس ایک اشرفی کے غم میں مبتلا ہے اور اس کا یہ حال ہو گیا ہے, اس کو یہ پریشانی ہے کہ ایک اور مل جائے تاکہ یہ 100 پوری ہو جائیں. انسان پیسے جمع کرتا ہے, مثالوں کے ذریعے چلیں بات کو سمجھتے ہیں. بچے کو آپ روزانہ 1 روپے کی 2 روپے کی کوئی چیز لا کر دیتے ہیں, لولی پاپ لا کر دیتے ہیں, بچہ خوشی سے لیتا ہے کھاتا ہے, روزانہ انتظار کرتا ہے آج بابا جانی آئیں گے تو ٹافی لے کر آئیں گے. جیسے آپ دروازہ کھولتے ہیں بھاگتا ہوا آتا ہے, ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے پپا چیز, آپ نکال کے اس کو وہ 2 روپے والی یا جو بھی ٹافی اس کو بڑے خوشی سے کھولتا ہے کھاتا ہے. ایک دن آپ کو زیادہ محبت آئی, آپ نے اس کو کوئی 25-30 روپے والی چاکلیٹ اچھی اسی کمپنی کی وہ لا کے دے دی. آپ اس نے دیکھی حیران ہو کے ریپر کھولا کھایا, بڑا مزہ آیا, بہت مزہ آیا, واہ بھائی. اگلے دن جب آپ آئے اور روٹین کے مطابق وہی 2 روپے والی ٹافی آپ نے اس کے سامنے رکھی تو وہ مرجھا گیا. ایک دن پہلے تک اس ٹافی کو دیکھ کر جو خوشی سے وہ کلکاریاں مارتا تھا اور اس کے اندر ایک آبشار آتا تھا اطمینان کا, سرور کا, کہ واہ یار مزے آ گئے, ختم ہو گیا وہ. کیونکہ اب اس کے دماغ میں کیا بس گیا, وہ 25 روپے والی چاکلیٹ. اب اس کو 2 روپے کی ٹافی میں مزہ نہیں آئے گا, وہ بڑے دکھی دل کے ساتھ کھائے گا اس کو, کھا بھی لے گا تو, اور 2-4 دن گزرنے کے بعد بولے گا ابا وہ والی لاؤ نا یار اس دن جو لائے تھے. انسان جمع کرتا ہے 1, 2, 3, 4 1-1 روپیہ جمع کرتا ہے, وہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے, دیکھو بھائی 5 ہو گئے, 6 ہو گئے, 10 ہو گئے, 8 ہو گئے, 20 ہو گئے, 30 ہو گئے, جمع کر رہا ہے, جمع کر رہا ہے, جمع کر رہا ہے, جمع کر رہا ہے, 90 ہو گئے, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. جب 99 کے بعد اس نے 1 روپیہ اس میں ڈالا تو کتنے ہو گئے, کتنے 100, 100 کتنے بھائی, 100. ایک سے چلا تھا واپس کہاں پہنچا, 1 پہ. تو 1 کی تو ویسے کوئی اوقات نہیں ہوتی, کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اب اس کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ یہ اتنے جمع کر, نہیں, اس نے کہا 100, 1 سے کیا ہوتا ہے بھائی, تو بڑھاؤ. اب 100 کے بعد آگے بڑھایا, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 گنتی شروع ہوئی دوبارہ سے, 99, 100 پہ پہنچا, اور 99, 100 میں ملائے 100 تو کتنے بنے بھائی, 1000. کتنے بنے, 1000 کو نہ دیکھیں ابھی, کس کو دیکھیں, 1. واپس کہاں پہنچا, 1 پہ پہنچا, 1 پہ. گنتی جہاں سے شروع ہوئی واپس وہیں 1 سے شروع ہوا تھا, پھر اتنی محنت کر کے 1 پر ہی کھڑا ہوں یار, انسان بڑی خطرناک شے ہے، اس ایک کو دیکھتا ہے، اس کے آگے لگے 100,000,000,000 کو نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے تو وہیں کا وہیں ہوں، پھر جمع کرو بھائی، یہ تو میں زیرو پہ ہوں، کچھ نہیں ہے یہ. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی گدے کی طرح معذرت کے ساتھ محنت کرتے 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 اپنے آپ کو فائنلی کہاں پاتا ہے، ایک پہ پاتا ہے، پھر غیر مطمئن، پھر پریشان، خواہشات پوری نہیں ہو رہی، خواہشات پوری نہیں ہو رہی. کیونکہ پہلے بھی مثال دی کہ جب 100 روپے تھے تو خواہش کی قیمت 150 تھی، اب 100,000 روپے جیب میں ہے تو خواہش کی قیمت 150,000 ہے. وہ اس انداز سے بندوں کو سزا دیتا ہے، وہ اس انداز سے بندوں کو سزا دیتا ہے، ان کی اوقات سے خواہشات کو بڑھا دیتا ہے. آج سے 10 سال پہلے جو میری آمدنی تھی، میری خواہشات اس کے مطابق تھیں اور وہ ایسے تھیں کہ میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا. آج میں جہاں کھڑا ہوں ان خواہشات سے 10 گنا آگے ہوں، لیکن میری خواہشات وہیں آگے اسی پوائنٹ پر ہیں، میرا ہاتھ ابھی بھی وہاں نہیں پہنچ رہا. اطمینان نہیں ہے یہاں، امیدوں کا انبار ہے، ایکسپیکٹیشنز ہیں، امیدیں لگائی ہوئی ہیں ہم نے. یہ امیدیں ہم نے انسانوں سے تو لگائی لگائی، جو کہ غلط ہے. سب سے امیدیں لگا کے بیٹھا ہوں، ایک بیوی اپنے شوہر سے وہ امیدیں لگا کر بیٹھی ہوئی ہے جو ایک مصنوعی دنیا کے اندر اس کو سکھا دیا گیا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی سے وہ مصنوعی امیدیں لگا کر بیٹھا ہوا ہے جو کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے پورا کرنا، انسانیت سے پرے ہے، وہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، پوری نہیں ہو رہی تو فرسٹریٹ ہو رہا ہے. اولاد سے امیدیں لگانے والے ظلم کر رہے ہیں، ماں باپ سے امیدیں لگانے والے ظلم کر رہے ہیں، آپس میں یہ انسان ایک دوسرے سے وہ امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں جو غیر انسانی امیدیں ہیں، اور وہ پوری نہیں ہو رہی تو پھر فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، خود بھی ٹینشن لے رہے ہیں، دوسروں کو بھی ٹینشن دے رہے ہیں. ہمارا قصور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے بھی وہ امیدیں لگا لی ہیں جن امیدوں کی کوئی لاجک، کوئی سینس نہیں. معاذ اللہ، مطلب یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو بھی ہم نے کوئی ایسا تصور دے دیا ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جو صرف ہمارے کام کرنے کے لیے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، کہ ہماری خدمت کے لیے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے کہ بس ہماری خواہشیں پوری کرتا رہے، ہمیں یہ دیتا رہے، وہ دیتا رہے، وہ معاف ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہ پورا ہو جائے، وہ پورا ہو جائے. یہ ہے اللہ کا کام کرنے کا، اور وہ نہیں کر رہا تو معاذ اللہ بس یہ غلط کر رہا ہے وہ. استغفر اللہ. امیدیں، اور ان امیدوں کے سیلاب میں بہے ہوئے ہیں ہم، امیدوں کے صحرا میں دفن ہوئے ہوئے ہم، اور یہ امیدیں پوری ہو نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے. اور یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں پھر ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں، تناؤ میں ہیں. جو آدمی جو کام کر رہا ہے وہ غصے میں کہہ رہی ہے میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں کیا کہاں ہوں، میں اس کے لیے تھوڑی دم ہے. میں تو ڈیزرو کرتا ہوں کہ میں ایک شہزادہ ہوتا کسی بڑی ریاست کا، کسی بڑے بادشاہ کا اکلوتا بیٹا ہوتا، ولی عہد ہوتا، میں تو یہ ڈیزرو کرتا ہوں. اور میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ، یہ ہے باس کی جھڑکیاں سن رہا ہوں، کاروبار کے لیے کیسے کیسے لوگوں کو منہ لگا، یہ میں کیا کر رہا ہوں، موٹر سائیکل پہ، کار میں چھوٹی سی یہ بیٹھا ہوں، ہے یہ کیا آیا تھا میں اس کا اس لیول کر کے میں کیا رہا ہوں. تو اب کیا ہوگا بھائی، غصہ تو آئے گا. جب غصہ آئے گا تو غصہ نکلے گا بھی، اور نکلے گا کس پہ، اپنے اطراف کے لوگوں پہ نکلے گا، لاجیکل بات. تو پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے، پوری جو بھی سیریز کہہ لیں اس کو، جو اگلے انشاءاللہ ذہن میں 3-4 جمعوں تک، پہلی بنیادی بات بھائی، یہ امیدیں، انہیں جب تک ہم لگام نہیں دیں گے ریئل لائف میں، اصل زندگی کو پہچان کر واپس نہیں آئیں گے، ہمارے دکھ کم نہیں ہوں گے. کچھ دکھ وہ ہیں جو انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، انسانی زندگی کا نام ہی آزمائش ہے، لاجیکل بات ہے. بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، معاشی تنگی ہے، وہ سب کچھ ہے اپنی جگہ، وہ انسان کی آزمائش کے لیے، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن آپ یقین کریں، ذرا ایمانداری دیانتداری سے لسٹ بنائیں گے نا، 100 دکھ لکھیں گے نا، 100 میں سے 10 ہوں گے جو جینین ہوں گے، جینین. 90 وہ دکھ ہیں جو اپنے اوپر خام خام نے اپنے اوپر طاری کیے ہیں ان امیدوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہم وہ سب مل جائے جو ہر کسی کو ملنے کی شے نہیں ہوتی ہے. وقت تھوڑا اوپر لے لیا میں نے، ایک منٹ اور لوں گا بات تاکہ مکمل ہو جائے. آج کے زمانے میں یہ فتنہ جس لیول پر جا چکا ہے، جس کی وجہ یہ موبائل فون ہے، موبائل فون پہ بھی انشاءاللہ پورا ایک جمعہ اللہ نے چاہا تو بات کروں گا، ہمارے زمانے میں امیری کا جو ایک تعارف تھا، ہمارے زمانے سے میری مراد ہے جب ہم لڑکے ہوا کرتے تھے، لڑکپن کا دور ہوتا ہے، ٹین ایج کا دور ہوتا ہے، جس پہ انسان ظاہر امپریس ہوتا ہے اپنے اطراف سے، چیزوں سے، اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے، زندگی کا مطلب اس کو وہاں سمجھ آتا ہے کرنا کیا ہے. تو ہم نے زیادہ سے زیادہ امیری جو دیکھی تھی وہ بس ٹویوٹا کورولا ہوتی تھی، یا پھر کوئی بہت 100,000 میں سے کسی ایک آدھ کے پاس کوئی امپورٹڈ کار ہوتی تھی. بھائی لگژری کا لیول بس ایسا ہوتا تھا کہ کبھی اگر دیکھ لیا کسی وہ پی ٹی وی کے ڈرامے میں کوئی امیری دیکھ لی، کوئی ایسا منظر نظر آ گیا کہ آدمی دیکھ کر ٹھیک ہے، وہ ایسا نہیں تھا کوئی عجیب خوابیدہ قسم کا. اور پھر امیروں کے، امیر تو ہر دنیا میں ہر دور میں رہے ہیں بھائی، ایسا تو نہیں ہے کہ امیر آج کے دور کی پیداوار ہیں، امیر تو ہمیشہ سے رہے نا، ہمیشہ سے رہے، جب سے دنیا بنی ہے امیر غریب تقسیم رہی ہے. ان امیروں کی پرسنل لائف اندر ہڈن ہوتی تھی، چھپی ہوئی ہوتی تھی، کسی کے سامنے نہیں آتی تھی. اور اب کیا صورتحال ہے؟ اب ہمارا ایک نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ان امیر لوگوں کی پرسنل لائف کے وہ پہلو دیکھ لیے جو مطلب کیا بیان کیے جائیں. معاذ اللہ وہ بیڈ روم کی ویڈیوز تو چھوڑیے، باتھ روم تک کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ یہ بدبخت لوگ ڈال رہے ہیں. لگژری کا جو معیار ہے، یعنی میں جو کرولا کی مثال دی تو وہ کیا کچھ بھی نہیں. آج کے آپ گاڑیاں دیکھیں، آپ کیا وہ گاڑیاں ہیں؟ وہ خلائی شٹل ہیں، کیا ہیں وہ؟ وہ ڈرائنگ روم بھی کسی کو کیا نصیب ہوا ہوگا جن گاڑیوں کے اندر لوگ پھر رہے ہیں. اب یہ جو امیری کا کنسپٹ ہمارے بچوں کے سامنے آ رہا ہے، اور جو گیپ ہے امیری کا تعارف ان کے سامنے جو آ رہا ہے، وہ اتنا خطرناک ہے کہ ان کو اپنے آپ سے نفرت ہونی شروع ہو جائے گی. یہ کوئی زندگی ہے تو کیڑے ہیں ہم، یہ ہے زندگی تو. دیکھو یار ان کو دیکھو، ان کی گاڑی دیکھو، ان کا بیڈ روم دیکھو، ان کا گھر دیکھو، ان کے کپڑے دیکھو. اس فرسٹریشن کو، اس گیپ کو جب انسان اپنی امیدوں سے پورا بھرتا ہے کہ بھائی امید لگاتا ہے کہ میں بھی ایک دن یہ لائف جیوں گا، یہ زندگی جیوں گا. اور بھائی یہ تو ممکن نہیں ہے نا یار، یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے ہر آدمی دنیا کا امیر بن جائے؟ تو پھر لاجک کیا بنی پھر ساری آزمائش کی زندگی کی؟ امید تو پوری نہیں ہوگی بھائی، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا تو ہوگی تو دو نمبر طریقے سے ہوگی پھر، یا تو وہ راستہ اختیار کرو، جائز طریقے سے تو نہیں ہوگی. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اپنی امیدوں کو جب تک ہم حقیقت کی دنیا سے نہیں جوڑیں گے ہمارے دکھ کم نہیں ہوں گے. اللہ نے توفیق دی، انشاءاللہ اس بات کو جاری رکھیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.